بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سمین ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ سمین، آج بدھ ہے، 21 اردیبہش 1401 ہجری شمسی مطابق 9 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 11 مئی 2022 عیسوی۔ ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس اور دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف پر۔ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قومی اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل نسل کی تربیت پر زور دیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے خاتون نامہ نگار کو شہید کرنے سے متعلق غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان میں عدالت عظمیٰ نے غداری قانون پر روک لگا دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قومی اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل نسل کی تربیت پر زور دیا ہے۔ بدھ کو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہزاروں اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ نوجوان نسل کو قومی اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل، خود اعتمادی کی دولت سے بہرہ مند، انقلابی امنگوں سے آگاہ، نیز دانشور اور کارآمد بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے انسانی وسائل کو کسی بھی تہذیب کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ نئی اسلامی تہذیب قائم کرنے والی نسل آج کے اساتذہ کے اختیار میں ہے، بنابراین اساتذہ کے کام کی اہمیت کو اس زاویے سے دیکھا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ پچھلے 4 عشروں کے دوران ہمارے اساتذہ کے دامن سے تربیت پا کر مختلف شعبوں کے ماہرین سامنے آئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پرشکوہ اسلامی تہذیب کے لیے تعلیم و تربیت کے عمل کو بھرپور اور ہمہ گیر بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے طلبہ میں استقامت و پائیداری کے مفاہیم کو راسخ کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے خاتون نامہ نگار کو شہید کرنے سے متعلق غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت حقیقی و صحیح خبروں کے انکشاف اور ان کی نشر و اشاعت سے خوف زدہ رہتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے اس مجرمانہ اقدام کو اس بات کا واضح ثبوت قرار دیا کہ یہ غاصب حکومت صحافت و ذرائع ابلاغ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت حقائق کے انکشاف سے خوف کھاتی ہے اور اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے نامہ نگاروں اور صحافیوں تک کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتی۔ خطیب زادے نے بین الاقوامی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافت کی عالمی یونین سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں خاتون صحافی کو شہید کیے جانے کے بارے میں آزادانہ تحقیقات انجام دیں اور اس قسم کے جرائم کے ارتکاب پر صہیونی حکومت کے خلاف ضروری تادیبی کارروائی کریں۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ شیرین ابو عاقلہ کو وہ فلسطینی نسل کبھی فراموش نہیں کرے گی جو اپنے ملک سے غاصبوں کو نکال باہر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں نامہ نگار اور صحافی اس راہ حقیقت کے محافظوں کی حیثیت سے کہ جس کا انتخاب شہید شیرین ابو عاقلہ اور ان سے قبل فلسطین میں دیگر شہید نامہ نگاروں اور صحافیوں نے اختیار کیا ہے ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے تمام حریت پسند نامہ نگاروں سے جو صحافت کو ایک قومی فریضہ اور حقیقت بیانی کا وسیلہ سمجھتے ہیں کہا کہ ان کی آواز میں گولیوں کی آواز سے کہیں زیادہ دم ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی فوجیوں نے بدھ کو شیری ابو عاقلہ کو ایسی حالت میں فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا جب وہ پریس جیکٹ پہنے ہوئے تھیں۔ اس شہادت کے بعد الجزیرہ ٹی وی چینل نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس قتل کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت اب تک سینکڑوں کی تعداد میں نامہ نگاروں کو شہید و زخمی و گرفتار کر چکی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں اپنے بھائی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات میں ملک کی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شہباز شریف کے ساتھ لندن جانے والے وفد کے ارکان اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت لندن میں مقیم نون لیگ کے بعض لیڈران نے بھی ملاقات کی اور وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں خاص طور پر پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے جبکہ روپے کی قدر بدھ کو اپنی نچلی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق بدھ کو انٹر بینک ایکسچینج میں $1 کی قیمت ₹190 تک پہنچ گئی جبکہ آزاد مارکیٹ میں $1 کی قیمت ₹191.50 ریکارڈ کی گئی جو پاکستان میں ڈالر کی اب تک کی سب سے اونچی شرح ہے۔ ہندوستان میں عدالت عظمیٰ نے غداری قانون پر روک لگا دی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے غداری قانون کے خلاف عرضیوں کی سماعت کے بعد اپنے عبوری فیصلے میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو حکم دیا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ اس عبوری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئی پی سی 124A کے تحت تمام کارروائیاں ملتوی کی جاتی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت غداری کے الزام میں جیلوں میں بند افراد راحت اور ضمانت کے لیے مجاز عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے غداری قانون پر نظر ثانی کے لیے کہا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب تک ملک میں غداری کے قانون پر نظر ثانی نہیں ہوتی، اس دفعہ کے تحت نہ کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تفتیش انجام پائے گی۔ یاد رہے کہ ایڈیٹرز گولڈ آف انڈیا اور متعدد اہم شخصیات نے عدالت عظمیٰ میں غداری قانون کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس قانون کے خلاف عرضیوں میں کہا گیا ہے کہ غداری قانون آئین کے آرٹیکل 14 اور 19A کے منافی ہے۔ انسانی حقوق و ترقی کے مرکز عین الانسانیہ نے یمن میں سعودی اتحاد کی 2600 روزہ جہریت اور اس جہریت میں ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت اور متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر 2015 سے یمن کو وحشیانہ جہریت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جہریت میں دسیوں ہزار افراد شہید اور زخمی اور دیگر بے گھر ہو چکے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق و ترقی کے مرکز عین الانسانیہ نے یمن پر سعودی اتحاد کے 2600 روزہ جہریت کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس مرکز کے اعلان کے مطابق جہریت کے 2600 روز کے دوران 46374 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے، جن میں سے 17775 افراد جاں بحق اور 28599 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس مرکز نے اس جنگ کے دوران جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ 4028 بچے شہید اور 4595 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ اس مرکز کے اعلان کے مطابق 1307 مرد شہید ہوئے ہیں اور 21091 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 2440 عورتیں شہید اور 2193 زخمی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کے مرکز عین الانسانیہ نے اسی طرح اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس جہریت کے 2600 دن میں سعودی عرب نے یمن کے 15 ہوائی اڈوں، 16 بندرگاہوں، 342 بجلی گھروں، 614 مواصلاتی مراکز، 2185 پانی کے ذرائع اور ڈیم اور 2095 سرکاری تنصیبات اور 6897 پلوں اور راستوں کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی اثاثوں کو منجمد اور یوکرائن کو دیے جانے کی یورپی یونین کی تجویز کو سرگئی لاواروف نے ڈکیتی قرار دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے الجزائر کے اپنے دورے کے اختتام پر کہا ہے کہ روس کے زر مبادلہ کے ذخائر کو منجمد اور اسے یوکرائن کی تعمیر نو کے لیے اس ملک کے حوالے کیے جانے پر مبنی یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کی تجویز کو ہم ڈکیتی سمجھتے ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف نے فائنینشل ٹائم سے گفتگو میں روس پر یوکرائن کی جنگ کے تاوان کی ادائیگی کے بارے میں کہا ہے کہ یورپی ملکوں کو چاہیے کہ روسی زر مبادلہ کے ذخائر کو منجمد کریں اور ان رقوم کو یوکرائن کی تعمیر نو پر صرف کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ سامعین ویب سائٹ کے ذریعے بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلی العلم والحكم يا وجيه الدين قومي وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 كريم
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد دعا امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. اس درمیان میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا، چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی، یا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں سیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملؤ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی، لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی۔ اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا, انسان کی خلقت کا, اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا, کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے, ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہے پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا, وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. اَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف, جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, تو پہنچے گا کہاں, بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسعہ الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعا اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمت, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس حدت تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہیں, اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک, اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں, اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے, ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے, وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں, دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے, آمادگی ہے ازدواج کے لیے, ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں, جو جوان لڑکے, اسی طرح سے جو غلام ہیں, جوان ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ فقیر ہوں گے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے, متدین ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی, چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا, میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں, میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں, اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے, اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو, تو تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں, وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.